بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيبي ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين وأستاذ جامعة إسلامية بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 291، سورہ بقرہ آیت نمبر 222-223. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أحكامات مختلف شکلیں چل رہی تھیں. یہ 19واں یا 20واں حکم ہے. پرسو جن آیات کی تلاوت کی گئی تھی اس میں مشرک عورتوں سے نکاح کے متعلق حکم تھا کہ مشرکین مشرکات سے نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن باندھی کہ مشرک آزاد اور خوبصورت جو تمہیں بھلی لگے اس سے بہتر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں. تو بات کہتے ہیں مشرک سے مراد اہل کتاب کے علاوہ ہیں، اور دیگر مفسرین نے کہتے ہیں کہ مشرکات میں سارے آ جائیں گے. اہل کتاب میں سے جو حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کی اگر الوہیت کے قائل ہیں وہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں. تو اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں بتایا گیا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. مومن باندھی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے جو تمہیں بھلی اور پسند بھی آ جائے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ایک باندھی تھی، اسی بات پر غصے میں انہوں نے ایک تماچا انہیں رسید کیا. اب مارنے کے بعد انہیں ذرا طلب ہو گیا میں نے ہاتھ کیوں چلایا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتا دیا اس طرح سے ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آیا وہ مومن ہے؟ بتایا کہ ہاں، یعنی اللہ کا اقرار کرتی ہے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مارنے کی ناگواری کا اظہار فرمایا. تو اب عبداللہ ابن رواحہ کو بڑا قلق ہوا، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، باندھی کو آزاد کیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر دیا. آزاد کرنے کے بعد جب نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ باندھی سے انہوں نے شادی کی. باندھی سے شادی نہیں کی جاتی بغیر نکاح کے، باندھی اس کے لیے حلال ہوتی ہے. اوما ملکت ایمانکم، جو تمہاری باندھیاں ہیں وہ بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہیں. تو باندھی سے شادی کی، اس پر اس طرح کے تانے ہو گئے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَأَمَتُم مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور انہوں نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا. اب اس کے بعد کی آیتیں، چونکہ نکاح کے متعلق آیات تھیں، مشرکات سے نکاح جائز نہیں، مومن باندھی اس سے بہتر ہے. اب نکاح کے بعد زوجیت میں جب آ جاتی ہے تو اب اس کے ساتھ وتی اور جمع کی کیا احکام ہیں، ان آیات میں اس کو بتایا جا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سابقہ آیات سے اس کا ربط ہے. حیض کے متعلق آپ سے لوگ دریافت کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. قل هو اذى، حیض یہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو اور ان سے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی ایام ان کے ختم ہو جائیں. پھر ایام ختم ہو کر پاک جب ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور پھر غسل کر کے وہ پاک صاف ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم الله، اب ان سے تم مجامعت کر سکتے ہو اللہ نے جس طرح کا حکم دیا ہے. ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطهرین، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے. غلطی اور گناہ ہوا، ایک مرتبہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیا، پھر گناہ سرزد ہوا، پھر توبہ کر لیا. حدیث میں آتا ہے ما اصر من استغفر، جس نے استغفار کر لیا، اپنے گناہوں پر توبہ کر لی، تو گویا اس نے گناہ پر اصرار نہ کیا، چاہے وہ لوکان سبعین مرہ، چاہے 70 مرتبہ ایسا کیوں نہ ہو. یعنی کثرت سے اگر گناہ ہو جائے تب بھی آدمی کو توبہ سے گریز نہیں کرنا ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ اتنی گناہ مجھ سے ہوئے، اب کیا میری معافی ہو گئی. نہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. تو اللہ گناہ ہو کر بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور پاکی اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اہم معاشرتی حکم دیا گیا کہ حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو، اور حیض کو بتا دیا گیا یہ گندگی ہے، اور ان سے ان ایام میں مجامعت اختیار نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. اس سلسلے میں ایک تو مسئلہ یہ سب کو معلوم ہے، کیا بلکہ اتفاق بالاجماع علماء کا مسئلہ ہے کہ ایام حیض میں عورتوں سے مجامعت یعنی دخول کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے. جمع حرام ہے حیض کے ایام میں. اب حیض کے ایام میں، ایام گزرنے کے بعد، غسل سے پہلے اس سے مجامعت ہو سکتی ہے نہیں، اس میں کچھ ائمہ کے یہاں اختلاف ہے. عورت کے ایام پورے ہو گئے اور مدت ختم ہونے کے بعد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایام حیض کے اکثر مدت، یعنی ایام حیض کی مدت میں بھی اختلاف ہے فقہا کے درمیان، شوافی کے یہاں اکثر مدت حیض 15 دن ہے اور کم سے کم 1 دن. عورت کو اگر ایک، عام طور پہ عادت جو ہوتی ہے عورتوں کی 5 یا 7 یا 6 دن ایسے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ حیض کی جو مدت ہو سکتی ہے 15 دن کی ہے، اور رہنا کیا 10 دن کی ہے. تو اکثر مدت حیض ختم ہونے کے بعد اگر وہ رک گیا تو ایسی صورت میں بغیر غسل کے جمع حنافیہ جائز ہے. باقی ائمہ کے یہاں حیض سے پاکی پر، یعنی حیض ختم ہونے پر غسل کے بعد ہی میاں بیوی کے خصوصی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے آدمی دور رہے. اب حیض کے ایام میں آیا مباشرت بدون الفرج جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں بھی 2 قول ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں، بعض فقہا، کہ ما فوق الاذن، ناف اور گھٹنے کے علاوہ حصے سے مباشرت جائز ہے، تمتر جائز ہے، میاں بیوی کے تعلقات جائز ہیں. اور بعض علماء کے نزدیک سوائے جماع کے تمام طرح کے تمتر اور تعلقات جائز ہیں. اصل میں یہود کے یہاں حیض کی صورت میں عورتوں سے بہت دوری اختیار کی جاتی ہے. یہود حیض کے ایام میں عورتوں کے قریب نہیں رہتے اور ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں کھاتے، بلکہ دور رہتے ہیں. ایک تو قریب رہنے سے مراد یہ کہ ساتھ سوتے بھی نہیں تھے الگ الگ، اور کھانے پینے میں بھی ایک ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، گویا اچھوت بنا کے رکھ دیتے تھے. تو چونکہ یہود وہاں مدینے کے اطراف میں رہتے تھے اور ان کی چیزیں عام تھیں، تو آیا اسلام میں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، اس لیے سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے سلسلے میں آپ فرما دیجئے کہ کیا کیا جائے. تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ حائضہ کے ساتھ آدمی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس کے ساتھ سو سکتا ہے، لیکن اصنعوا کل شیئن الا النکاح، حیض کی حالت میں سوائے جمع کے ساری چیزیں، سارے تمتعات جائز ہیں. تو اسلام نے یہ چھوت چھات اور اس طرح کی چیزوں سے روکا، معاشرت کے آداب بیان کیے، اور جہاں جو خطرہ ہوتا تھا اس خطرے سے روکا. اسی لیے بعض ائمہ ران گھٹنے سے ناف تک کے حصے کے تمسو سے روکتے ہیں کہ کہیں اس سے تجاوز ہو کر آدمی جمع نہ کر بیٹھے، اس لیے احتیاطاً اس سے روکتے ہیں. اسی لیے بعض ائمہ کے نزدیک مافو کلی ناف اور گھٹنے کے علاوہ حصے سے تمسو جائز ہے، اس حصے کا جائز نہیں. لیکن اسلام نے ان چیزوں پر سہولت بھی دی اور روک بھی لگا دی. ایک تو یہود ایک انتہا پر تھے کہ حائضہ عورت سے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی نہیں ہوتا اور اسے کھانے پینے سے بھی گریز کرتے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے، کھایا پیا جائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آرام فرماتے اور کھانے میں یہ حال تھا کہ کبھی گوشت میں ہڈی کا کھا لیتی تو گوشت کا ٹکڑا کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیتی تو جس طرف سے میں نے کھایا ہے، جہاں میرا منہ لگا ہے گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی کے ٹکڑے کو، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرماتے تھے. نہ میں حائض بھی ہوتا ہے. یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا میں کرتی تھی، کیونکہ بال سیدھے کرتی تھی. اس طرح سے ان چیزوں کی سراحت یہاں ملتی ہے. لہذا حیض کے ایام میں عورتوں سے مجامات کے علاوہ باقی چیزیں جائز ہیں، لیکن خطرے سے آدمی بچتے ہوئے. تو حیض کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ روک لگا دی کہ ان کے ساتھ جمع نہ کیا جائے، اس سے دور رہا جائے، اور باقی تمتع آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو خطرہ ہو کہ اس تمتع سے آگے تجاوز کرنے کا اگر خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی دور رہے تاکہ گناہ میں مبتلا نہ ہو سکے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے تم حیض کی حالت میں دوری اختیار کرو. دوری اختیار کرو سے مراد خطرے کی حد تک نہ پہنچو، اعتداء نہ کرو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، یہاں قربت سے مراد جمع کی ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو، یعنی حیض ان کا روک نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. اور پھر آگے کا فیدا تطہرن، حیض ختم ہو جائے، پاک ہو جائے، اور پھر وہ غسل کر لیں. فیدا تطہرن فاتوهن من حيث امركم الله، تو پھر اب اللہ نے جو حکم دیا، اللہ کا جو احکام ہے، اس کے مطابق تم ان سے مجامات کر سکتے ہو. اگلی آیات میں بھی اس کی توضیح آتی ہے. تو مجامات کے لیے صرف قبول ہے، اگلا حصہ ہے پیچھے سے مجامات حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ تم نساء کے اعتبار ہن شرعی احکام بھی موجود ہیں، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی جس کو اللہ نے روا رکھا ہے اس کے مطابق تم ان سے اب ملو اور ان کے قریب جاؤ. تو کبھی ممکن ہے کہ پہلے لوگوں سے گناہ ہوئے ہوں اور حالت حیض میں بھی مباشرت اور مجامات بھی ہوئی ہو، اسی لیے اس کے بعد یہ آیت اسی آیت میں بتا دیا گیا ان اللہ یحب التوابین. سابق میں اگر اس طرح سے حیض کے ایام میں تم سے کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ یحب التوابین، اس سے توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. تو گناہوں کا سرزد ہونا یہ بشری تقاضا ہے، اور اس پر ندامت کر کے توبہ کرنا یہ عبدیت کا تقاضا ہے. تو آدمی اپنی عبدیت کا جتنا اظہار کرے گا اسی اعتبار سے اللہ کا وہ محبوب بنے گا. بلکہ احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر انسانوں کے گناہ نہ ہوں اور سب کے سب تعافی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا کریں گے جن سے گناہ سرزد ہو اور وہ توبہ کریں. تو اللہ کو توبہ اور اس کی طرف انابت یہ بہت زیادہ پسند ہے. تو انسان خطاؤں کا پتلا ہے، تو ان خطاؤں پر آدمی بھیٹ نہ ہو بلکہ اپنی خطاؤں پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ رجوع ہو، اللہ کی طرف توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. الفاظ دیکھے پسند فرماتے ہیں. دوسرا ہوتا توبہ کرنے والے کی توبہ، ہاں جی چاہے تو قبول کر لیں گے اس طرح کہتے، لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی گئی بلکہ پسند فرماتے ہیں. تو گویا کوئی جرم اور گناہ ہو گیا اور خطا نادانی میں ہو گیا تو اس پر آدمی کو قلق اور افسوس نہیں کرنا ہے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور توبہ کرنا ہے. توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو یہ صرف اسی حکم کے لیے نہیں ہے، تمام چیزوں کے لیے ہے. انسان سے جہاں جہاں غلطیاں ہوں تو ان غلطیوں سے آدمی رجوع ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جب اس سے پسند کریں گے. وحب المتطہرین، اور پاکی اختیار کرنے والے، یعنی اس طرح کی غلط گندگیوں سے جب تک پاکی کا انتظار نہیں کر رہے، پاکی کا انتظار کر کے اور پاکی کی حالت میں جو آدمی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ندیوں کے پاس جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ایک طرف پاکی اور صفائی کا بھی حق معلوم ہوا اور دوسری طرف انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں اور خطائیں ہوں تو اس پر رجوع اور توبہ کرنے کے بارے میں بھی یہاں بتا دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے.